بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. گزشتہ ہفتے ہم نے اس رکوع کی جو پہلی آیت ہے وہ پڑھی تھی، اللہ نور السماوات والارض، اور اس کی جو ضروری تشریح تھی، تفسیر تھی، وہ ہم نے کر لی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نور ہدایت کے بارے میں یہ بات بتائی تھی کہ نور ہدایت یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان ہونے کی حیثیت سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا محتاج ہونے کی حیثیت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا طلبگار رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی طلب میں ہمارے دل کے اندر بھی طلب ہو اور ظاہر کے لحاظ سے بھی اس کی کوشش رہنی چاہیے. ہدایت اس کے درجات ہیں، اس کا ادنا درجہ ایمان انسان قبول کر لیتا ہے تو انسان کو ہدایت حاصل ہو گئی، لیکن اس کی ترقی کرتے کرتے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس لیے کہ جتنا انسان اللہ کے قرب میں ترقی کرتا چلا جائے گا، اتنا ہی گویا ہدایت میں وہ ترقی کر رہا ہے. تو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگ رہے ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ ہدایت تو ہمیں حاصل ہے ہی. لوگ سمجھتے ہیں ہدایت کے معنی ایمان کے ہیں، تو یہ اس لیے نہیں کہ ہدایت تو ہمیں حاصل ہی ہے، ہم تو صرف ویسے ہی مانگ رہے ہیں. نہیں نہیں، ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے. جتنی ہدایت ہے اس سے بڑھ کر ہدایت ہو، جتنا ہمیں اعمال صالحہ پر استقامت ہے اگر ہے تو اس سے بڑھ کر ہمیں حاصل ہو جائے. نیک اعمال میں جتنا ہم دھیان لگاتے ہیں اس سے بڑھ کر ہمیں مزید دھیان حاصل ہو جائے. ترقی، ہر چیز میں ترقی، اور ظاہر ہے اس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ سے ہمارا جو تعلق ہے اگر ہو تو پھر اس میں مزید ترقی ہو جائے، مزید اضافہ ہو جائے. یہ ہمیں ایک تعلیم دی گئی تھی پچھلی آیت میں. پھر اب اللہ تعالیٰ، یہ تو پچھلی آیت میں جو کچھ اور اسباق تھے وہ تو ہم نے پڑھ لیے تھے، اب مزید ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. فی بیوت، ایسے گھروں میں، آگے لفظ آ رہا ہے یسبح له فیہا بالغدو والآصال. یسبح کا جو لفظ ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال، لفظ یسبح آگے آ رہا ہے. عام طور پہ کلام عرب میں فعل پہلے آتا ہے، لیکن کبھی فعل مؤخر بھی ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یا تو ایک اور لفظ محذوف مانا جائے گا، یا آگے جو یسبح آ رہا ہے اسی کو یہاں پر گویا کہ مقدم مانا جائے گا، اگرچہ ظاہر کے اعتبار سے وہ مؤخر ہے. جو لوگ عربی زبان اور الفاظ سے کچھ واقفیت رکھتے ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں. تو اب یہاں ہم ترجمہ کریں گے، فی بیوت اذن اللہ، یعنی یسبح فی بیوت اذن اللہ. اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ ہدایت کی اب اللہ تعالیٰ جگہ بتا رہے ہیں. ہدایت کہاں سے پھیلتی ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. جب ہمیں یہ بتایا کہ ہدایت کے طلبگار بن کر رہو، اور ہدایت صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اسی سے مانگو، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ہدایت والے اور نور والے کہاں ہوتے ہیں، فی بیوتن، یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایسے گھروں میں، یعنی مساجد میں، ایسے گھروں میں یعنی مساجد میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے ان ترفع، کہ ان کی لفظی ترجمہ اس کا ہے، لفظی ترجمہ اگر ہم لغت میں دیکھیں تو رفع کے معنی بلند کرنا، کسی کو بلند کرتے ہیں، اوپر کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، تو اب ترجمہ ہوگا کہ یہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ نور والے، جن کا پیچھے ذکر آیا کہ اللہ کا نور حاصل کر لو، تو یہ نور والے ایسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں اللہ کے کا نام، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی پاکی جو بیان کرتے ہیں اور عبادت جو کرتے ہیں، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں ان مساجد میں، ان گھروں میں، صبح اور شام، صبح اور شام، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، کون، رجالن، ایسے مرد، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ جنہیں تجارت اور بیچنا، یا ترجمہ کر سکتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت، اللہ کی یاد سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے، لا تلہیہم، غافل نہیں کرتی، یہاں تک رکھتے ہیں، چونکہ ان جتنا ہم نے پڑھا ہے اس میں ہی کچھ اسباق ہیں جن سے ہم گزر جائیں، اس کے بعد پھر آگے جاتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی جگہ بتا دی، یہ نہیں ہے کہ ہدایت صرف مساجد میں ہوتی ہے، لیکن مساجد وہ ہدایت کے پھیلنے کی جگہ اور ہدایت کے مراکز ہیں۔ جو لوگ اہل ہدایت ہیں، اہل نور ہیں، نور والے اور ہدایت والے گویا آپ ایک ہو گئے، تو جو لوگ نور والے اور ہدایت والے ہیں وہ کہاں ہوا کرتے ہیں، ان کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے، مساجد سے ہوتا ہے، ایک بڑی بات ہے۔ جب کسی سے تعارف ہو، اچھا آپ کون سی مسجد جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مسجد تو میں نہیں، میں تو گھر میں نماز پڑھتا ہوں، تو اچھا پھر وہ ان اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جن ہدایت والوں کا ذکر کیا اس میں سے خارج ہو گئے وہ۔ جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مساجد نہیں جاتے ہیں، مسجد کا اور جماعت کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے، جس علاقے میں مسجد نہیں ان کی بات نہیں، جہاں مسجد ہے وہاں کی بات ہے، تو جہاں مسجد ہے، مسجد کے ہونے کے باوجود اگر کوئی لوگ مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھتے، لوگ سے مراد یہاں مرد ہیں، کہ وہ مرد اگر مسجد جا کر نماز نہیں پڑھتے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں جو یہاں بیان کیا گیا اس کے لحاظ سے وہ نور والے اور ہدایت والے نہیں کہلاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کہاں ہوتے ہیں، یہ نور والے اور ہدایت والے کہاں ہوتے ہیں، فی بیوتن، ایسے گھروں میں۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سات قسم کے افراد وہ ہوں گے، صرف سات لوگ نہیں، سات قسم کے افراد وہ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، یوم لا ظل الا ظل عرشہ، جس روز اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس میں ایک شخص بیان فرمایا، ورجل قلبہ معلق بالمسجد، یا مساجد، کہ وہ شخص جس کا دل مسجدوں کے ساتھ جڑا رہے، مسجد کے ساتھ اس کا دل معلق رہے، یہ نہیں ہے کہ ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہے، لیکن دل اس کا مسجد سے جڑا ہوا ہے۔ جس کا مطلب کیا ہوا، یہ رجل، وہاں پر بھی حدیث میں رجل آیا، یہاں پر بھی رجال آیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات، کہ مسجدیں اصل کے اعتبار سے مردوں کی جگہ ہے، عورتیں اس فضیلت میں کیسے حصہ لیں گی، وہ گھر کے مردوں کو لڑائی جھگڑے کے بغیر، وہ گھر کے مردوں کو اس کے لیے تیار کریں اور ان کی اس کی ترغیب دیں، اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالیں، یہ ان کے لیے فضیلت ہے۔ گھر کا ماحول یہ ہو کہ گھر میں جو لوگ مسجد جانے کے قابل ہیں وہ مسجد جا کر نماز پڑھیں، اور ظاہر ہے اب اس میں جس کو کہتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے دال علی الخیر کفاعلہ، کسی نیکی کرنے کی کے کام میں دوسرے کی مدد کرنے والا، اعانت کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، وہ بھی نیکی کرنے والے کی فضیلت رکھتا ہے اور اس حکم میں آتا ہے۔ تو اب گھر کے مرد مسجد جانا چاہ رہے ہیں اور عورتیں یا گھر کے کوئی افراد وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں تو شاپنگ میں جانا ہے، ہمیں فلانا کام ہے، ہمارا فلانا کام ہے، رکاوٹ ڈال دیں، تو یہ رکاوٹ ہو گئی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد مسجد جانا نہیں چاہ رہے لیکن عورت کہتی ہے، گھر کے افراد جو گھر میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا کرو، مسجد میں نماز پڑھ لو، اس کے بعد پھر ہم یہ کر لیں گے۔ یعنی یہ دو طرف سے معاملہ ہوتا ہے تو آسانی رہتی ہے۔ تو گویا یہ دونوں، گھر میں جو مسجد جانے کے قابل لوگ ہیں وہ مسجد جائیں، جو جانے کے قابل نہیں ہیں وہ دوسروں کی اعانت کریں مسجد جانے کے لحاظ سے، مسجد جانے میں ان کے مددگار ہوں، تو یہ سب کے سب فضیلت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک بات تو یہاں، ایک تو یہ کہ مسجدیں اصل کے اعتبار سے مردوں کے لیے ہیں، رجال کا لفظ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے بیان فرمایا، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ صرف مسجدیں ہی نہیں ہیں جہاں پر نور ہدایت ہوتا ہے، لیکن وہ مسجدیں جو ہیں وہ مرکز ہے، وہ بنیاد ہے جہاں سے ہدایت پھیلتی ہے، وہاں سے مرد آ سیکھیں گے جا کر، اور جا کر وہ مرد سیکھ کر پھر عورتوں تک بات پہنچائیں گے۔ ظاہر ہے یہ ایک اہم بات ہو گئی۔ سوال اب یہاں پر یہ آئے گا، چونکہ سننے والوں میں شاید بہت سو کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہو کہ ٹھیک ہے مردوں کے لیے مسجد ہے، مردوں کی فضیلت میں عورتیں کس طرح داخل ہو سکتی ہیں، وہ میں نے بتا دیا کہ ان کی اعانت کریں، ان کی ترغیب کا ان کو ترغیب دینے میں حصہ لیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں مسجد جا سکتی ہیں؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ عورتیں مسجد جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی۔ اس کو میں تھوڑا سا، چونکہ اب یہاں تذکرہ آ گیا ہے، تو تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ میں سمجھا دیتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود مسجد نبوی ہے، مدینہ منورہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، تو وہاں پر عورتیں مسجد جایا کرتی تھیں۔ اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ کسی نماز کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وعظ فرما دیں، کوئی خاص کام کی بات ارشاد فرما دیں، تو عورتیں مسجد جایا کرتی تھیں۔ لیکن اس زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر عورتوں کو جو حکم دیا تھا وہ یہ تھا، وبیوتہن خیر لہن، عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، منع نہیں فرمایا، بلکہ صحابہ سے بھی یہ فرمایا تھا کہ عورتیں اگر مسجد جانا چاہیں تو ان کو منع نہ کیا کرو، لیکن عورتوں کو عام طور پر یہ تعلیم دے دی تھی وبیوتہن خیر لہن، گھر میں نماز پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے، آنے والی آتی بھی ہیں، گھر میں نماز پڑھنے والی گھر میں بھی نماز پڑھتی ہیں۔ گویا بہت زیادہ اہمیت نہیں رہی کہ عورتیں بھی ہر نماز میں جلدی جلدی جا رہی ہیں جیسے مرد جا رہے ہیں۔ یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ مدینہ منورہ، مسجد نبوی، اور اس میں بھی امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے لوگ یہاں عام طور پر، جن کو قرآن و حدیث کی ان باتوں کا علم ہوتا ہے، تو عام طور پر اپنے گھروں کے پاس رہتے ہوئے تو یہ سمجھتی ہیں کہ نہیں، مسجد جانا عورت کے لیے تو گھر میں زیادہ فضیلت ہے، لیکن مردوں کے لیے مسجد جانے میں فضیلت ہے۔ لیکن جہاں مکہ گئی، مکہ مکرمہ چلی گئی، مدینہ منورہ چلی گئی، تو اب تو بس خیال بدل جاتا ہے، اب خیال یہ ہوتا ہے کہ نہیں تو اب تو ہر نماز ہمیں مسجد میں پڑھنی ہے۔ یہ باتیں احادیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، یہ مدینہ منورہ ہی میں تو ارشاد فرمائی ہیں، وہیں کی مسجد اور مسجد نبوی کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس میں مزید اضافہ یہ ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام ہوتے ہوئے۔ بس یہ بات جب ذہن میں آ گئی تو اب بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسجدیں اصل کے اعتبار سے یہ مردوں کے لیے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ مرد جا کر مسجد میں جا کر وہاں سے وہ جو تعلیمات ہیں وہ حاصل کریں، وہ سیکھ کر اپنے گھر میں ماحول بنائیں، سنتیں گھر جا کر پڑھیں اور نوافل گھر جا کر پڑھیں، اور گھر میں جا کر وہ تعلیمات جو مسجد میں حاصل کی ہیں وہ اپنے گھروں تک پہنچائیں۔ اور اس کا طریقہ مزید یہ بھی ہوتا ہے کہ مسجد میں جو ترتیب چل رہی ہو اس کی آواز گھروں تک چلی جائے۔ صحابہ کے دور میں یہ بات ہوتی تھی، قریب قریب مکان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کے گھروں تک پہنچتی تھی، اور گھروں میں بیٹھے بیٹھے صحابیات احادیث سنتی تھیں۔ اس کا بھی روایات میں ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے یہ انتظام کر دیا ہے کہ اسپیکر سسٹم اس طرح کے لگا دیے ہیں کہ، یا ریڈیو سسٹم لگا دیے ہیں کہ مسجد میں کوئی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے اور عورتیں گھر بیٹھ کر سن لیتی ہیں۔ آنا جانا ہر بار بار یہ عورتوں کے لیے کوئی پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا۔ خیر یہ تو میں نے احادیث کے لحاظ سے بتایا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب صحابہ کا دور آیا۔ صحابہ کے دور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حالات دیکھ لیتے جو اب وجود میں آ گئے ہیں، کب؟ ابھی تو صحابہ کا دور ہے، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کا مشاہدہ فرما لیتے جو ابھی موجود ہیں، تو عورتوں کو مسجد جانے سے منع فرما دیتے، کما منعت نساء بنی اسرائیل، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کیا گیا۔ تو اب یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانی، کتنا قریبی زمانہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت۔ آگے سلسلہ بڑھتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی اہلیہ کے بارے میں یہی چاہتے تھے کہ وہ مسجد نہ جائیں، لیکن منع نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ منع نہ کیا کرو، ترغیبی انداز میں بتا دو کہ گھر میں پڑھنا بہتر ہے، منع نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حالات بدل گئے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ یہ، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ اگر جائیں گی تو لوگ دیکھیں گے اچھا ان کی اہلیہ جا رہی ہیں تو ہماری بھی جائیں، تو ترغیب ہو جاتی ہے۔ بعض عورتیں وہ ہوتی ہیں جن کے جانا یا جن کے گھرانے میں کوئی کام ہو جائے تو دوسروں کے لیے ایک طرح سے ترغیب ہو جاتی ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یہ کیا کہ رات کے وقت چھپ کر بیٹھ گئے، ان کی اہلیہ نماز کے لیے جا رہی تھیں، کچھ انہوں نے اس طرح کر لیا جیسے شریر قسم کے لوگ شرارت کرتے ہیں، ان کی اہلیہ وہیں سے واپس ہو گئیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد تشریف لے گئے، نماز ہو گئی، گھر تشریف لائے، بالکل تذکرہ نہیں کیا کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تھے جنہوں نے یہ شرارت کی تھی اپنی اہلیہ کے ساتھ۔ گھر جا کر پوچھا کیا بات ہے اب مسجد نہیں جاتی، ہاں بس وہ اہلیہ نے کہا بس اب حالات وہ نہیں رہے۔ یہ اس طریقے سے انہوں نے اپنی اہلیہ کو مسجد جانے سے روک دیا کہ منع کرنا تو مناسب نہیں، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اور بات پیش آئے، یہ خود ہی انہوں نے اس طریقے سے اپنی اہلیہ کو مسجد جانے سے روک دیا۔ یعنی ہر نماز کے لیے جاتی ہوں گی، رات کے وقت جا رہی تھی نماز کے لیے۔ بہرحال اب اس سے میں صرف احادیث کے لحاظ سے مسئلہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ احادیث کے لحاظ سے مسئلے میں یہ باتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اور صحابہ کے دور میں کیا ہوا تھا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، آگے کا دور آتا ہے اور تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا، سلسلہ بڑھتا گیا اور ہر ایک ہر بعد میں آنے والا کہنے لگا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور صحابہ کے دور میں جب وہ حالات تھے تو اب حالات میں اور بگاڑ آ گیا ہے، اب عورتوں کو مسجد نہیں جانا چاہیے۔ اسی وجہ سے بعد کے فقہا کی کتابوں میں ہم اگر دیکھیں تو سب منع کرتے ہیں کہ عورتیں مسجد نہ جایا کریں، ہمارے عام طور سے ہمارے فقہا وغیرہ اسی لیے منع فرماتے ہیں۔ لیکن یہاں تک تو بات آ گئی، بہت سو نے صرف مسئلہ یہیں تک پڑا ہوگا کہ عورتوں کے لیے مسجد جانا فقہا نے منع کیا ہے، تو اس لیے بہت سے عام طور پہ یہی لکھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے مسجد جانا ناجائز ہے، عام طور پہ ہمارے فقہ میں یہی لکھا ہوتا ہے، اس کی وجہ میں نے بتا دی۔ تو ان جنہوں نے یہ لکھا ہے وہ انہوں نے ان کے پاس یہ وجہ ہے، لیکن ہم اس کو تھوڑا سا اس کی مزید ہمیں مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ یہ عورتوں کے لیے مسجد جانے پر جو پابندی لگائی گئی تھی وہ اس اعتبار سے کہ وہ عورتیں جو گھر میں رہتے ہوئے، اس لیے کہ ہدایت کی جگہ تو مراکز ہیں، ہدایت کی جگہ اور مراکز تو مساجد ہیں، تو عورتوں کو مساجد سے روکنا اصل مقصد نہیں تھا، مقصد تو تھا گھر سے باہر نکلنے سے وہ رکی رہیں، وقرن فی بیوتکن، جو قرآن کا حکم ہے اس پر عمل کریں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ عورتیں واکنگ کے لیے بھی جائیں گی اور شاپنگ کے لیے بھی جائیں گی، تفریح وغیرہ کے لیے بھی جائیں گی، ہر جگہ عورتیں جائیں گی۔ ہم نے کہا ہر جگہ جائیں کوئی بات نہیں، اس لیے کہ نکلنے کی اجازت ہے، نکلنے کی اجازت ہے، لیکن مسجد نہ جائیں۔ مقصد شریعت کا یہ نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ اگر ایک تو یہ کہ گھر میں رہیں اور گھر میں رہ کر ان کے پاس دینی تعلیم و تعلم وغیرہ کا سلسلہ ہو، دین سیکھنے کا سلسلہ ہو، اور جو اسلامی ماحول جس طرح ہونا چاہیے اس طریقے سے وہ قائم کر سکیں، وہ تو سب سے بہترین صورت ہے۔ لیکن اگر عورتیں ہر جگہ جائیں، ہر جگہ جائیں سوائے مسجد کے، تو ہم کہیں گے نہیں نہیں، پھر یہ شریعت کا مقصود نہیں ہے، یہ شریعت کا مقصود نہیں ہے۔ بہرحال حاصل یہ کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ، بلکہ ہم نے بہت سے علاقوں میں اس کا تجربہ بھی ہوا کہ جہاں عورتیں مسجد جانا شروع کیا، خاص طور پہ ان علاقوں میں، ان ملکوں کی بات کر رہا ہوں، ان ملکوں میں چونکہ عورتیں گھروں میں رہتے ہوئے تو چونکہ دین کے سیکھنے سکھانے کا کوئی خاص سلسلہ ہوتا نہیں، نہ مردوں کی طرف سے اس کا انتظام ہوتا ہے کہ اچھا گھر میں مرد آ کر جو مسجد میں سیکھا ہے وہ گھر آ کر سکھائیں، اور اس کی کوئی خاص ترتیب نہیں ہوتی۔ تو اس لیے، اور خاص طور پہ جہاں پر مساجد میں کوئی پروگرام ہو رہے ہوں، دینی تعلیم کا سلسلہ ہو، یا رمضان کا مہینہ ہے، قرآن سننے کا سلسلہ رہتا ہے، یا بیانات کے سننے کا سلسلہ رہتا ہے، ایک ماحول بنتا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ فائدہ کس میں زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ اگر مسجد جانے کی صورت میں اس کی افادیت ہے، ہم کریں گے ضرور مسجد جائیں، اس لیے کہ اس سے ایک ماحول بنتا ہے، دین سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ عورتیں، ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ مسجد جانا چاہیے، ہم ان کو ترغیب دیں گے مسجد جانے کی۔ لیکن اگر گھر میں رہتے ہوئے وہ دینی ماحول کو قائم رکھ سکتی ہیں، ان کو مزید اس کی، یعنی گویا مسجد جانا ان کے لیے کوئی، یعنی اس کی وہ ضرورت باقی نہیں رہتی دین سیکھنے وغیرہ کے لحاظ سے، اور مطلب ہے کہ گھر میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہے، اور جو شریعت جو چاہتی ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو پھر ان کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ پھر تمہارے لیے مسجد جانا کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے، تو مسجد جانے کے بجائے گھر ہی میں وہ رہا کریں اور گھر ہی میں نماز پڑھا کریں۔ بہرحال یہ حالات کے لحاظ سے مسئلے میں فرق آتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عجیب احسان ہے اس امت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان فرما دیے، اصول بیان فرما دیے، صاف صاف یہ نہیں فرمایا ناجائز، یہ نہیں فرمایا کہ ہاں آنا چاہیے، بلکہ اصول بیان فرما دیے۔ عام حالات میں اگر دینی ماحول گھروں میں ہے تو پھر ان کے لیے گھروں میں نماز پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر گھر میں وہ ماحول قائم نہیں ہو رہا ہے اور مسجد جانے کی وجہ سے دینی اعتبار سے قوت اور فائدہ محسوس ہوتا ہے، تو پھر ان کے لیے مسجد جانا وہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ یہ مختلف صورتیں میں نے اس لیے بتا دیں تاکہ کسی کو اس میں وہ یہ نہ ہو کہ جنہوں نے ناجائز کہا وہ کیوں ناجائز کہا، اور جو کہتے ہیں جانا چاہیے وہ کیوں کہتے ہیں، مختلف حالات میں حکم مختلف ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تو بات ہو گئی، اب آگے چلتے ہیں۔ تو اصل بات یہ تھی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رجال، تو مسجد میں نور ہدایت کے حاصل کرنے والے لوگ کون ہونے چاہیے؟ اصل کے اعتبار سے مرد، باقی عورتیں ہوں نہ ہوں ان کا میں نے تذکرہ کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ مسجد ہی وہ جگہ ہے جہاں سے نور ہدایت ہے، لیکن وہ مراکز ہیں۔ ہم دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہاں سے ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا، مکہ مکرمہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن پھیلنے کا سلسلہ مسجد نبوی سے شروع ہوا، مساجد ہی اصل مراکز ہوا کرتے تھے جہاں جا کر صحابہ سیکھتے تھے، اور وہاں سے گھر جا کر اپنے گھروں میں جا کر سکھایا کرتے تھے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں آیتوں میں جو بات فرمائی ہے، اب اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اب جیسے میں نے وضاحت کر دی کہ اب مسجد جانے کے اصل چونکہ مسئلہ بتا رہا تھا، اگرچہ یہ سوال جو ہے کہ اب عورت کوئی مسجد نہیں جاتی، باقی جگہوں پر جاتی ہے، اب عورتوں کے لیے مسجد جانا واجب نہیں، نہیں گئی تو کوئی ان پر وعید نہیں، اور اگر جاتی ہیں تو پھر مختلف حالات کے لحاظ سے حکم مختلف ہو سکتا ہے۔ یعنی اس سے یہ منع کرنا مقصد نہیں کہ عورتیں اور کہیں نہ جائیں، شاپنگ وغیرہ میں نہ جائیں، لیکن بہرحال اصل قرآن کے کیا حکم اگر دیکھیں، احادیث کا حکم دیکھیں، تو عورتوں کے لیے گھر سے کم از کم نکلنا وہ بہتر ہے، اور نکلیں تو اس طرح نکلیں کہ ایسی جگہ ہو جہاں پر مردوں کی نظر ان پر کم سے کم پڑے۔ یہ ایک عام جو شریعت کی تعلیم ہے وہ میں نے بتا دیا۔ اب آگے ہم چلتے ہیں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اب اس میں جو باتیں رہ گئیں ان کا ہم تذکرہ کر لیتے ہیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ یہ لوگ اللہ کے نور حاصل کرنے والے اور نور کی اشاعت کی جگہیں، وہ ایسے گھر ہیں جن کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے۔ ترفع، رفع، بلند کرنا، بلندی اور تعظیم، یہ دونوں چیزیں عام طور پہ ساتھ ساتھ سمجھی جاتی ہیں۔ مساجد کی تعظیم سے کیا مراد ہے؟ یعنی شروع سے اخیر تک تعظیم کی جتنی چیزیں ہیں، یعنی مسجدوں کو جب تعمیر کیا جائے تو وہاں کی تعظیم کا خیال رکھا جائے، مسجد جب مسجد بن گئی ہے تو اب اس کو پاک رہنا چاہیے، ناپاک لوگ جو حالت جنابت میں ہوں وہ لوگ اندر نہ جائیں، جن کو غسل کی حاجت ہے وہ مسجد نہ جائیں، مسجد خود پاک ہو، پاک لوگ مسجد جائیں، اس کی صفائی کا اہتمام کیا جائے، گندگی وہاں پر نہ رکھی جائے، وہاں پر خوشبو وغیرہ کا اہتمام کیا جائے، اور جو بھی مسجد کے آداب ایک مستقل آداب ہیں وہاں ان مسجد کا ادب کیا جائے، دنیاوی بات چیت وہاں کا شور و شغب وغیرہ نہ کیا جائے۔ جنب و مساجدکم صبیانکم، بچوں چھوٹے بچے جو شور کرنے والے ہوں اس طرح کے بچوں کو مسجدوں سے دور رکھا جائے، یعنی مسجد کی بے ادبی والی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید وغیرہ کے موقع ہوتے تھے، اس طرح کے مواقع پر تو ترغیب دی جاتی تھی، اور چھوٹے بچے بھی اس وقت تو آیا کرتے تھے، کبھی کبھی گھروں سے بچے نکل کر، اس لیے کہ مسجدوں سے گھر متصل ہوا کرتے تھے، گھروں سے بچے نکل کر مسجد میں آ جایا کرتے تھے۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ آگے دوڑتے ہوئے گر رہے تھے، تو اس طرح کی روایتیں بھی ہیں۔ لیکن بہرحال عام حالات میں ایسا نہ ہو کہ ہر مرد اپنے ساتھ بچوں کو بھی لا رہا ہے اور بچوں کا شور مسجد میں ہو رہا ہے اور نمازیوں کو نماز پڑھنے میں خلل واقع ہو رہا ہے، یہ بھی نہ ہو کہ مسجد میں بچے آ کر پیشاب پخانہ کر دیں، یہ بھی مناسب نہیں۔ یہ تمام چیزوں کا، بہرحال جو بھی مسجد کے آداب کی باتیں ہیں وہ مستقل عنوان ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، چونکہ احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ مسجدوں کو جو آج کل بہت زیادہ مزین کر کے بنایا جاتا ہے، مسجدوں میں اتنے سارے جو اخراجات کیے جاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد بالکل سادہ، مسجد نبوی بالکل سادہ تھی، نیچے بھی پہلے تو کنکر نہیں ہوا کرتے تھے، بس مٹی تھی، اور بارش کی بنا پر جب اوپر سے پانی ٹپکتا تھا، چھت بھی ایسی تھی جو کچی، دیواریں بھی کچی، تو پانی اندر آتا تھا، نیچے کیچڑ ہو جاتا تھا۔ ہوا یہ کہ لوگوں نے دیکھا بارش ہے، بارش میں لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نیچے کیچڑ ہے تو مشکل ہوگی نماز پڑھنے میں، تو اس وجہ سے کوئی کنکر اپنے ساتھ لے آیا کہ اچھا یہ کنکر میں اپنے سدی کی جگہ میں، اپنی جگہ میں تھوڑی سی ڈال دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کنکر، فرمایا یہ تو بہت اچھا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کنکر کا؟ کہ اوپر اوپر پانی نیچے چلا جاتا ہے، نماز پڑھنے والوں کو کیچڑ محسوس نہیں ہوتا۔ صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پسندیدگی کو دیکھتے ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہم کنکر اتنے سارے جمع کر کے لے آئے اور مسجد میں پھیلا دیے۔ تو اس وقت زمین پر کنکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر کچھ بچھایا کہیں، یہ ثابت نہیں ہوتا کہ فرض نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی بچھایا ہو مسجد میں۔ ہاں گھروں میں، مکان میں بچھانے کا ذکر ملتا ہے، مسجد میں عام روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر ہی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو مساجد سادہ ہوا کرتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اس بارے میں فرمایا کہ ما امرت بتشید المساجد، مجھے مساجد مضبوط اور بلند بنانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ جب حکم نہیں دیا گیا تو پھر اس کا مطلب ہے اچھی چیز ہوتی تو مجھے حکم دیا جاتا۔ لیکن بعد میں وہی حالات کی تغیر، حالات کی تبدیلی اور حالات کے تغیر سے حکم میں فرق آتا ہے۔ ہوا یہ کہ اب مساجد کو اگر ہم بالکل اسی طرح رکھتے، وہی جو عورتوں کی نماز والا مسئلہ تھا نا، قریب قریب اس طرح، وہ نہیں لیکن قریب قریب، تو اب مساجد کو ہم اسی طرح بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کے مطابق رہنے دیتے ہیں، ہم مثال کے طور پر ہم سمجھ لیں کہ اس طرح رہنے دیتے ہیں، لیکن ہمارے مکانات آج کل کے طرز کے موافق بننے لگ جائیں، تو ہمارا مکان بہترین، مسجد بالکل خستہ حالت، کیا ہوگا؟ مسجد کی توہین سمجھی جائے گی۔ ہر دیکھنے والا یہ کہے گا کہ اس مسلمانوں کو اپنی عبادت کی جگہوں سے اتنا بھی تعلق نہیں کہ گھر پہ اتنے لاکھوں خرچ کرتے ہیں، مسجد کے لیے ایک پیسہ نہیں دے سکتے، مسجد میں پانی ٹپک رہا ہے، مسجد میں گند ہو رہا ہے، مسجد میں کیچڑ ہے، اور یہ لوگ اپنے گھروں کو بہترین بناتے ہیں قالین وغیرہ، اور مسجد میں تو بالکل اسی طرح خستہ حالت مسجد کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ مسجد کی توہین سمجھی جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے مکانوں میں بھی وہی سادگی اختیار کرتے جس کی ہمیں تعلیم دی گئی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا، تو پھر مسجد بھی اسی طرح رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب اپنے مکانوں کو ہم نے اچھا بنایا تو مسجد کو ان مکانوں کے مقابلے میں بہتر اور اونچا ہونا چاہیے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، مسجدوں کے، اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے بارے میں حکم یہ دیا ہے کہ ان کو، ان کی تعظیم کی جائے، اور بعضوں نے اس کے معنی لیے ترفع، ظاہری بلندی، نتیجہ وہی نکلتا ہے، مطلب یہ کہ مسجد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسجد نبوی عام گھروں کے مقابلے میں ذرا بڑی اور بلند تھی، تو مسجد عام گھروں کے مقابلے میں ذرا ایسی ہو کہ وہ قابل تعظیم سمجھی جائے، ذرا بڑی ہے، بلند ہے، یہی یہاں سے سلسلہ چلا مسجدوں کے بڑا ہونے کا، پھر آگے آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہوا کہ مینارے بنے، گنبد بنے، اور پھر آگے اس میں مزید تزئین وغیرہ، یہ سب بات کی چیزیں ہیں، لیکن اصل بنیاد میں نے بتا دی کہ یہ ہے۔ اب عام گھروں کے مقابلے میں مسجد بہتر حالت میں ہونی چاہیے، یہ مسجد کی تعظیم کا تقاضا ہے، ہمارے اوپر مسجد کا جو حق ہے اس کا تقاضا ہے۔ ہم لوگ گھروں میں خرچ کرتے ہیں لیکن مسجد کے لیے دینا مشکل لگتا ہے۔ گھروں میں ہر مہینے کے کتنے اخراجات ہوتے ہیں، مسجد کے بھی اخراجات ہوتے ہوں گے، لوگ آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بجلی استعمال ہوتی ہے، ہیٹ کے لیے کتنے بل وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن مسجدوں میں دینے کی بہت سے لوگ، اکثر لوگ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مسجدوں میں دینے کی عادت نہیں ہوتی، گھر میں ہر مہینہ خرچ کریں گے اس لیے کہ بل آ گیا ہمارے اوپر، مسجد کا بل ہمارے اوپر نہیں آتا تو اس لیے وہاں پر دینے کی عادت نہیں رہتی۔ ہم جس مسجد کو استعمال کرتے ہیں، چاہے نہ کریں، ثواب کے لیے وہاں بھی دیں، لیکن جہاں استعمال کرتے ہیں وہاں تو کم از کم حق بنتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ دیا کریں۔ یہ بہرحال مسجد کی تعمیر وغیرہ کے سلسلے میں ایک ضمنی بات تھی، وہ یہ بتا دی۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ مسجد کو جو بہت زیادہ مزین کیا جاتا ہے اس میں فضول خرچی، وہ اچھا نہیں ہے، وہ ظاہر ہے، یعنی حد ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، میں نے اس کے کچھ اصول بیان کر دیے، باقی اس میں پھر کتنی چیز اسراف میں آئے گی، کون سی چیز اسراف میں نہیں آئے گی، یہ ایک تفصیلی بات ہے، یہ الگ بات ہے۔ پھر یہ ہے کہ نام کے لیے اس میں خرچ کیا جا رہا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے، اس سے فرق پڑتا ہے۔ پھر عام چندے سے خرچ کیا جا رہا ہے یا کسی نے خاص پیسے دیے ہیں اس کام کے لیے، اس سے فرق پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر مسجد کے اندر بہت بڑا شینڈلیئر ہے، بڑی سی بتی ہے، عام چندے کی رقم سے وہ بنانا، اس لیے کہ لوگوں نے تو چندہ دیا ہے مسجد کی ضروریات کے لیے، تو یہ مناسب نہیں۔ پہلے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ناجائز ہے، لیکن اب تو چونکہ عام طور پہ مسجدوں میں ہوتا ہی ہے تو اتنا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، پھر بھی ہمارے ان علاقوں کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، پھر بھی مناسب نہیں۔ اگر مستقلاً کوئی بڑا خرچہ کرنا ہے جو ضرورت نہیں ہے مسجد کی، تو خاص اس کے لیے الگ سے چندہ کر لیا جائے کہ ہم مسجد میں یہ بھی بنانا چاہ رہے ہیں اس کی خوبصورتی کے لیے، اس مد میں کوئی پیسے دینا چاہے تو دے دے، اس لیے کہ لوگ دیتے ہیں ضروریات کے لیے، اور ہم اس کو زینت میں اور پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں اس کی تزئین میں۔ دینے والے کا مقصد تھا ضرورت پوری کرنا، اور ہم اس کو سجانے وغیرہ میں خرچ کر لیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، یعنی اس کو ناجائز بھی کہہ سکتے ہیں، میں بہت ہلکے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں دوسروں کی مساجد کا نہیں پتہ ہوتا تو ہم دوسروں کے بارے میں فیصلہ نہیں کریں گے، لیکن ہمیں یعنی میں مسئلے کے لحاظ سے وضاحت کرنا چاہ رہا تھا۔ خود مجھے یاد ہے کہ وہاں پر بفلو میں جو مسجد ہے، اور مسجد میں جب وہ آگ لگی تھی کسی زمانے میں، تو اس وقت وہاں درمیان کے جو بڑی بڑی جو دو بتیاں ہیں اس کے بارے میں چونکہ خرچہ بہت زیادہ ہو رہا تھا، تو آخر میں یہی طے کیا کہ اچھا اس کو نکال ہی دیں، اس لیے کہ اس کی مرمت کرانا بہت بڑا خرچہ تھا۔ کسی نے کہا نہیں، وہ تو بہت ضروری ہے، وہ تو مسجد کی ایسا رونق ہے، میں اس کے لیے الگ سے رقم دیتا ہوں، یہ ہوا تھا۔ بہرحال یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو میں صرف مسئلے کے لحاظ سے وضاحت کرنا چاہ رہا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ مساجد اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں حکم دیا ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے اور ان میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں ان مساجد میں صبح و شام، جیسے اردو میں بولتے ہیں صبح و شام، یعنی ہر وقت، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت کا مطلب 24 گھنٹے، لیکن صبح بھی شام بھی ہر وقت۔ صبح میں تو فجر کی نماز آ جاتی ہے، اور آصال کے لفظ میں ظہر عصر مغرب عشاء سب آ جائے گا، ما بعد الزوال کی سب نمازیں اس میں آ جائیں گی، ظہر عصر مغرب عشاء۔ تو اس میں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں وہ لوگ، صبح و شام عبادت کرتے ہیں، کون وہ مرد، رجالن۔ اب وہ رجالوں کی اللہ تعالیٰ مزید صفات بیان فرماتے ہیں، وہ کیسے رجال ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، جو مسجدوں میں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ لا تلہیہم تجارت، میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے بیان کی تھی کہ جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا، یوم لا ظل الا ظل عرشہ، اور اس میں ایک شخص میں نے بتایا تھا، رجل قلبہ معلق بالمساجد یا بالمسجد، کہ وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہے، جڑا رہے، اسی کے ساتھ اس کا دلی تعلق مسجد سے ہے۔ اس کے کیا معنی؟ مطلب یہ ہوا کہ اب جیسے ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں جانا ہے، کوئی کام پڑ کسی ضرورت سے ہمیں کہیں جانا ہے، تو انسان وقت دیکھتا ہے کہ اچھا اس وقت میں جا رہا ہوں اور فلانی نماز اتنے بچے ہیں، تو اچھا مجھے اس طرح ترتیب بنانی ہے کہ اس نماز تک پہنچ جاؤں. گروسری کے لیے جانا ہے، ایک ضرورت ہے، لیکن میں اس طرح جاؤں گا کہ اچھا عصر سے پہلے پہلے جا کر آ جاؤں، یا عصر کی نماز پڑھ کے جاؤں تاکہ مغرب تک آ جاؤں. نماز مسجد میں نہیں چھوٹنی چاہیے. یہ ہے رجل قلبہ مال، دستی سے دل جڑا ہے، یعنی کہ مسجد میں ہر وقت جسم اس کا مسجد میں، لیکن دل مسجد میں لگا ہوا ہے کہ کوئی نماز اس کی مسجد کی کوئی خاص جمع ہونے کی کوئی ترتیب ہو وہ چھوٹے نہیں. یہ ہے یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم، ایسے مرد کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. تین باتوں کا ذکر فرمایا، لیکن ان تین باتوں، ذکر اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، تین باتیں، اس سے پہلے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ ایسے مرد ہیں کہ جنہیں تین کام کرنے سے، اللہ کی یاد سے، ذکر اللہ عام ہے، نماز بھی آ گئی، زکاۃ بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، حج بھی آ گیا، حسن اخلاق سے لوگوں سے پیش آنا، سب کچھ آ گیا، سب کچھ آ گیا، اللہ اللہ کرنا بھی آ گیا، تسبیحات پڑھنا، قرآن پڑھنا، سب آ گیا، ذکر اللہ. تو ذکر اللہ کا لفظ تو عام ہے، اور اس کے بعد دو چیزیں خاص طور سے بیان فرما دیں جو کہ اسلام میں بہت اہم ہیں، وہ ہے اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، نماز اور زکاۃ. تو نماز پڑھنے سے، زکاۃ دینے سے، اور اللہ کی ہر عبادت کرنے سے، ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، انہیں غافل نہیں کرتی کون سی چیز؟ تجارت ولا بیعن. عام طور پر انسان کو عبادت سے روکنے والی جو بڑی چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے انسان کا بزنس، انسان کا جاب، انسان کی تجارت. یہ تجارت، پہلے میں لفظی اعتبار سے فرق سمجھا دوں کہ یہاں پر جن کو عربی سے واقفیت ہے وہ سوچ سکتے ہیں کہ تجارت اور بیع میں کیا فرق ہے. تجارت کے معنی بھی ہوئی تجارت، انسان خرید و فروخت کر رہا ہے. بیعون کے معنی بیچنے کے، خریدنے کے آتے ہیں، تو اس کے معنی خرید و فروخت کے آتے ہیں. مفسرین نے جو بھی لکھا ہے، بہرحال اس میں سے میں ایک بات بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ تجارتن، یہ تو ایک عام انسان جو نفع حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز خریدتا ہے، بیچتا ہے، خریدتا ہے، بیچتا ہے، جس کو بزنس کہتے ہیں، اس معنی میں ہم لے سکتے ہیں تجارت. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان تجارت تو نہیں کرتا لیکن کسی ضرورت سے کوئی چیز خریدنے چلا گیا یا کوئی چیز بیچنے چلا گیا. کبھی کبھی دونوں طرح کے لوگ اس میں آ گئے، وہ لوگ جو مستقل اس کام میں لگے ہوئے ہیں تجارت، جو ایک ضرورت سے کوئی چیز خریدنے چلے گیا یا بیچنے چلے گیا، بیع، با یبیع و بیعن کے معنی بیچنے کے آتے ہیں، اور اس کو خریدنے کا بھی ترجمہ اس کا ہو جاتا ہے. عام طور پر اس کے معنی بیچنے کے آتے ہیں، لیکن اس کے دوسرا ترجمہ خریدنے کے بھی آتے ہیں، تو خرید و فروخت ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. لیکن اب بہرحال، تو اب مفہوم یہ ہوگا کہ جو لوگ مستقلاً تجارت کرتے ہیں، ان کی دکانیں ہیں، خرید و فروخت کرنے کا ان کا کام ہے، تو ان کی وہ تجارت بھی انہیں ان تین کاموں سے نہیں روکتی. اور جو شخص کبھی کسی ضرورت سے چلا جاتا ہے، ہماری طرح بس وہ چلے گیا، ایک چیز خریدنی ہے، دو چیز خریدنی ہے، تو کبھی کبھی جب خریدنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو وہ چیز بھی ان کو تین کاموں سے نہیں روکتی، عبادت میں خلل واقع نہیں ہوگا. تجارت کر رہے ہوں گے، دل اللہ کی طرف لگا رہے گا، تجارت میں بھی وہ خلاف شرع کوئی کام نہیں کریں گے، خیانت نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے. یہ ہے اس لیے کہ ہم لوگوں کا اسلام وہ بہت سی مرتبہ صرف مسجد تک محدود ہو جاتا ہے، اور بعضوں کا چلو گھروں میں بھی چلا جاتا ہے، اور گھر سے آگے پھر بازار، بزنس، نہیں نہیں بزنس تو بزنس کی جگہ ہے، وہاں تو کمانا ہے، وہاں اگر ہم بہت زیادہ امانت داری ظاہر کریں گے تو ہمیں تو نقصان ہو جائے گا، یہ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں نہیں چاہے تم تجارت کر رہے ہو، چاہے تم خرید و فروخت کا معاملہ کر رہے ہو، وہاں بھی دیکھو کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرو، دل تمہارا اللہ کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، اور جیسے ہی نماز کا وقت آتا ہے فوراً نماز کے لیے چلے جاؤ. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل فرمائی، اور اس کے بعد ایک راوی کا ذکر فرمایا کہ فلاں راوی القین، یہ لوہار تھے، لوہے کا کام کیا کرتے تھے. کیسے لوہے کا کام؟ ہمارے زمانے میں تو ہم اس کو دیکھتے نہیں، لوہے کا کام اس طرح کہ لوہا آگ پر گرم کیا جاتا تھا. آگ ہم جانتے ہیں کہ آگ کو گرم کرنا, لکڑیوں سے آگ جلانا وہ ایک مشکل کام ہے, محنت کا کام ہے. لکڑیاں جلانا, اس پر لوہے کو گرم کرنا, جب لوہا اچھی طرح گرم ہو جائے پھر اسے ہتھوڑے مارا جاتے تھے. تو اب جب لوہا گرم ہو گیا, اسے ہتھوڑا مارا جا رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ اب اگر کوئی شخص آ کر کہتا ہے اچھا ابھی رک جاؤ, یہ کہے گا ابھی میں نے آگ گرم کی ہے, لوہا گرم ہے, اب بس ہتھوڑا مارنا ہے. لیکن ان کا حال یہ تھا, یہ قین لوہار تھے, ان کا حال یہ تھا کہ جیسے ہی اذان کی آواز ان کے کانوں میں پڑتی تھی, ہتھوڑا اگر اٹھایا ہوا ہے تو یعنی کہ اچھا چلو پانچ منٹ میں کام ختم کر کے مسجد پہنچ جائیں, بلکہ اگر ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہوتا تھا تو وہیں سے پیچھے رکھ دیتے تھے, اس اخیری ضرب سے بھی اس کو مارتے نہیں تھے, اخیری مار بھی نہیں مارتے تھے. ایسے حضرات یہ ہیں جن کو اذان کی اہمیت ہوا کرتی تھی, جو جانتے تھے جب قرآن کہتا ہے, جب ہمیں اذان میں مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح, تو وہ جانتے تھے کہ حی علی الفلاح, فلاح کامیابی اسی میں ہے. اب ہتھوڑا مارنے میں یا ایک دو چیزیں اور بیچ دینے میں کوئی فلاح نہیں ہے, بلکہ فلاح اس میں ہے جس کو ہمیں مسجد سے مؤذن کہہ رہا ہے کہ مسجد آنے میں ہی فلاح اور کامیابی ہے. یہ سوچ ہو, یہ خیال ہو. یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مسلمان کی اور نور والوں کے, ہدایت والوں کی یہ سوچ ہونی چاہیے, لا تلہیہم تجارت ولا بیع, کہ ان کو تجارت کرنا یا خرید و فروخت کرنا, یا ترجمہ ہمارے سامنے ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ تجارت کے معنی خریدنا اور بیع کے معنی بیچنا. تو خریدنا اور بیچنا اللہ کی یاد سے, نماز قائم کرنے سے, زکوٰۃ ادا کرنے سے روکتے نہیں ہیں. یہ ان کی ظاہری عملی شکل اور دل کی حالت ہے کہ اللہ سے غافل نہیں ہوتے. یہاں پر باتیں بہت سی ہیں لیکن ان باتوں میں اب نہیں جاتے. یعنی اقام الصلاۃ شاید پہلے آ بھی چکا ہے. اقام الصلاۃ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنا, ہم اردو میں عام طور سے سمجھ لیتے ہیں اسے کہ اردو الگ ہے عربی الگ ہے, تو نماز پڑھنا ہم کہہ لیتے ہیں, نماز پڑھنا الگ ہے اور اقام الصلاۃ الگ چیز ہے. نماز قائم کرنا یہ ایک ہوتا ہے کہ صلو, ایک ہوتا ہے اقیم الصلاۃ, بہت بڑا فرق ہے. ہم اردو زبان کی وجہ سے اور ترجمے کی وجہ سے اس فرق کو بہت سی مرتبہ بھول جاتے ہیں. نماز قائم کرنے کا مفہوم یہ نکلتا ہے, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نماز کو اس کے تمام شرائط آداب وغیرہ کے ساتھ ادا کیا جائے, دل کے دھیان کے ساتھ. یہ ہے اقام الصلاۃ. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم نماز قائم کریں, صرف پڑھ نہ لیں. ہم تو اردو میں نماز پڑھتے ہیں لیکن اردو والی نماز تو اردو والی ہوگی, ہم عربی میں نماز قائم کریں. نماز قائم کرنے کا مطلب اس کے شرائط اور آداب کا خیال رکھیں اور دل کے دھیان کے ساتھ ادا کریں. یہ ہے اقام الصلاۃ. اور ایتاء زکوٰۃ ادا کرنا. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. زکوٰۃ کے بارے میں پہلے میں نے بتا دیا تھا, اور عام طور پر ہمارے لوگوں میں جو اس میں کوتاہی پائی جاتی ہے اس کا بھی میں نے تذکرہ کیا تھا. اگر یاد نہ رہا ہو میں پھر تذکرہ کر دیتا ہوں, تفصیل میں نہیں جاتا. بس یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں بہت سو میں یہ ایک دستور ہے کہ عورتوں کی طرف سے مرد زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں. جائز ہے عورتوں کی طرف سے اگر ان کے شوہر, ان کے والد یا زکوٰۃ ادا کر دیں, ٹھیک ہے, درست ہے, بالکل زکوٰۃ ادا ہو جائے گی ان کی اجازت سے, کہ میری اجازت سے مثلا کوئی میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے, کوئی بھی دوسرے کی طرف سے اس کی اجازت سے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن ثواب کس کو ملے گا؟ عام طور پہ یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہی نہیں کہ ہم اس کا جواب سوچیں کہ دینے والے کو ثواب ملے گا یا جس کی طرف سے دیا جا رہا ہے اس کو ثواب ملے گا. اگر عورت اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتی, مرد کو کہہ دیتی ہے تم میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دو, اور اس نے زکوٰۃ ادا کر دی تو ادا تو ہو گئی, لیکن ادا کرنے والا کون ہوا اور فضیلت کس کو حاصل ہوئی؟ یہ سوال ہم طور سے ہم بھول جاتے ہیں. اس لیے زکوٰۃ اتنا بڑا ایک شریعت کا رکن ہے, اتنی بڑی اہمیت اس کی ہے, اتنی فضیلتیں ہیں, عورتیں کیوں اپنے آپ کو اس سے محروم رکھیں؟ عورتیں خود اپنی زکوٰۃ ادا کریں. ہاں یعنی اس لیے کہ وہ تھوڑی سی رقم ہوتی ہے تو وہ اپنی زکوٰۃ خود ادا کریں تاکہ وہ اس فضیلت کو حاصل کریں. اصل میں دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتا, دنیا میں ہمیں چونکہ نظر نہیں آتا کہ کیا مل رہا ہے, فضیلت چونکہ نظر نہیں آتی تو اس وجہ سے ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں جاتی. بہرحال اس کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر شخص جس پر زکوٰۃ فرض ہے اپنی زکوٰۃ فرض ہے نا, یہ تو بہت بڑا رکن ہے, خود ادا کریں. ہاں اتنی اجازت شریعت نے دی ہے کہ دوسرا کوئی ادا کر دے تو ٹھیک ہے. اگر نماز میں اس طرح ہوتا تو ہم کیا کرتے, ہماری زندگی میں کبھی نماز ہی نہ ہوتی، دوسروں کو نماز کی ذمہ داری دیتے میری طرف سے پڑھ لو، تو ملتا ہمیں کیا؟ ہمارے پاس نہ نماز ہوتی نہ زکوٰۃ ہوتی، تو ملے گا کیا آخرت میں؟ اس لیے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ کام وہ ہیں جو انسان کو خود کرنے چاہیے، اپنی نماز انسان خود پڑھے وہ تو شریعت میں لازم ہے، اپنی زکوٰۃ خود ادا کرے۔ یخافون، آگے فرمایا، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں ایسے دن سے جس میں دل اور نگاہیں پلٹ جائیں گی، دل اور نگاہیں پلٹ جائیں گی۔ دل اور نگاہوں کے پلٹنے کے کیا معنی؟ پلٹنے کے ایک معنی ہوتے ہیں کہ دیکھیں پہلے اس کی جو حالت تھی اب حالت بدل گئی۔ ہم دو مفہوم اس کے لے سکتے ہیں، ایک مفہوم تو یہ ہے کہ پہلے انسان کو جیسے ہوتا ہے کہ آخرت پتہ نہیں موت آئے گی نہیں آئے گی، موت تو خیر سب مانتے ہیں لیکن آخرت ہوگی نہیں ہوگی، جزا سزا ہوگی نہیں ہوگی، پل صراط ہوگا یا نہیں ہوگا، شبہ میں تھے بہت سے لوگ۔ تو آخرت جب آ گئی تو اب سب کچھ پلٹ گیا، اب پورے جو شک تھا وہ یقین سے بدل گیا، جو شک تھا وہ یقین سے پلٹ گیا، ایک معنی۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ تتقلب فیہ القلوب والابصار کے معنی ہیں کہ پہلے تو انسان دنیا میں تو اطمینان ہے نا، چٹی گئے اب تو کچھ نہیں ہو رہا ہے، ہم زکوٰۃ نہ دیں کچھ نہیں ہو رہا، نماز نہ پڑھیں کچھ نہیں ہو رہا، لیکن آخرت میں ہر چیز انسان کو آخرت میں وہ جو وہاں کی ہولناکی، وہاں کا خوف، وہ ایسا ہوگا کہ اس میں انسان کی گویا حالت پلٹ جائے گی، خوف کی عجیب حالت ہوگی۔ تو اس کو فرمایا کہ ایسے دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں انسان پر عجیب خوف کی حالت طاری ہو جائے گی، گویا اس کے دل اور آنکھیں پلٹ گئے ہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اب نتیجہ کیا نکلا؟ یہاں تک ہم وقفہ کر لیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ نمبر ایک، مساجد سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ جو مرد مسجد جاتے ہیں وہ مرد اپنے جانے کا اہتمام کریں، مساجد میں نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، عورتیں ان کے لیے مددگار بنیں۔ ان مساجد کی تعظیم، ان کے اخراجات کا خیال رکھنا یہ مقتدیوں کے ذمے ہیں، مقتدی اس کا خیال رکھیں۔ اب مسجد میں جو نماز پڑھاتا ہے امام ہے، اس کا بھی ظاہر ہے مسجد کی تعظیم، مطلب مسجد کے امام کی تعظیم، مسجد سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کا خیال رکھا جائے، یہ سب چیزیں اس میں آ گئیں۔ مسجد میں عبادتوں کا، نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی کا، ان چیزوں کا اہتمام بھی، یہ سب چیزیں بھی انسان، اور وہاں سے دینی تعلیم سیکھنے کا بھی انتظام، یہ سب وہاں مساجد سے ہوتا ہے۔ اور پھر ان تمام عبادتوں کو ادا کرنے کے ساتھ جو کچھ پیچھے بیان کی گئی، میں نے تو مختصر اس پر سے گزر گیا، بہرحال جو چیزیں ہم نے پڑھ لی ان آیاتوں میں، ان تمام کے علاوہ ان اعمال صالحہ کو کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ نہیں فرمایا کہ نیک اعمال کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ہم تو نیک ہیں، نہیں، اعمال صالحہ کرنے کے ساتھ ساتھ ڈر ہے، ڈر ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ایک اہم بات ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ اس کو سکھایا ہے کہ دیکھو نیک عمل کر کے اپنے آپ کو بزرگ سمجھ کے نہ بیٹھ جاؤ، نیک عمل کر کے مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جاؤ کہ ہم تو جنتی ہیں۔ ہم میں سے بہتوں کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ نیک عمل نہ کر کے بھی یہ جنت کی امید میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کا حال، جو نور والے ہیں، ہدایت والے ہیں، ان کا حال کہ وہ عبادتوں کا اہتمام خوب کرتے ہیں، بلکہ بزنس وغیرہ میں ہوتے ہوئے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، اس کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ امید تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں امید تو ہو، لیکن خوف غالب ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، آخرت کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں، امید بھی ہو خوف بھی ہو، لیکن خوف کا غلبہ یہ ہمارے لیے مفید قرار دیا گیا ہے کہ چونکہ ہمیں جب امید کا غلبہ ہو جاتا ہے انسان ہر چیز میں پھر کوتاہی کرنے لگ جاتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، دونوں چیزیں، خوف بھی اور امید بھی ہو، دونوں چیزیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا اسی کے تکمیل ہے، اس لیے مکمل کر لیتے ہیں اگرچہ وقت ہمارا پورا ہو گیا، وہ ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا۔ لام بھی عربی زبان میں مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں پر لام جس کو لام عاقبت، یہ نتیجہ، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، نتیجہ اس کا یہ نکلے گا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا ان اچھے اعمال کے جو انہوں نے کیے۔ یا پھر ہم یہ ترجمہ کر سکتے ہیں لام وجہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ لوگ یہ نیک اعمال وغیرہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بدلہ دے. لیکن ہمارے سامنے جو ترجمہ ہے وہاں کیا لکھا ہوا, انجام, وہی لام عاقبت. اس کا نتیجہ اور انجام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دے گا, اللہ تعالیٰ ان کو ان اچھے اعمال جو انہوں نے کیا اس کا بدلہ دے. لیجزیہم اللہ, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے, احسن ما عملوا, ان اچھے اعمال کے جو انہوں نے کیے ہیں. تو جتنا عمل کیا اتنا بدلہ, ایک کے دس مل گئے چلو ٹھیک ہے, عام اصول اور قاعدہ ہے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ, اور مزید اللہ تعالیٰ دے اپنے فضل سے. مزید کہاں سے آیا؟ ایک کے دس مل گئے, ایک کے 100 مل گئے, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ایک کے 700 گنا مل جائیں گے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو میں نے بدلہ دیا نیک اعمال کا, مزید کہاں سے آیا؟ ایک کے 10 عام اصول ہے, اور اضافہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کتنا دیں گے وہ اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ یزیدہم من فضلی, اور اضافہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ 700 گنا تک دے دے گا. اور اس کے علاوہ جو اعمال کیے ہیں اعمال کے بدلے کے علاوہ مزید بہت کچھ جنت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے, جن میں سے ایک چیز ہوگی اللہ تعالیٰ کا دیدار. اللہ تعالیٰ کا دیدار, اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے. اس کا اللہ کو دیکھنے کا وہ کیا اس کی حقیقت ہے, وہ تو وہیں جا کر معلوم ہو سکتی ہے, کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ نصیب فرمائے, کسی کو بے محروم نہ فرمائے. تو وہ وہاں جو حاصل ہوگا تو اس کا جو سکون, اس کی جو راحت, اس کا جو اطمینان, اس میں جو مزہ, ان تمام چیزوں کو دیکھ کر تو انسان جنت کے ہر مزے کو بھول جائے گا. جنت کا مزہ انسان بھول جائے گا, کہ جنت کتنی مزیدار, لیکن جنت کا ہر مزہ انسان بھول جائے گا اللہ کا دیدار کرنے کے بعد. اس کی حقیقت تو بہرحال ہم نہیں دنیا میں نہیں سمجھ سکتے کہ کیا ہو سکتی ہے. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ, اور مزید اللہ تعالیٰ دے گا اپنے فضل سے دے گا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار دیتا ہے, بے حساب بے شمار دیتا ہے, یعنی گن گن کر نہیں دیتا کہ اچھا اس نے اتنا کیا تو اتنا دے, بھر بھر کے دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تسلی دی ہے کہ دیکھو کرتے رہو, کوشش کرتے رہو. ہدایت جس کا تذکرہ چل رہا تھا, نور ہدایت, وہ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ سے مانگو, کوشش کرتے رہو. دنیا اسی لیے تمہیں دی تھی کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے بس آخرت کے لیے نور ہدایت حاصل کرنے میں لگے رہو, کوشش کرتے رہو. بس اسی کوشش میں اگر تمہاری زندگی گزر گئی تو تم کامیاب ہو. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں انسان منزل مقصود تک آخرت تک پہنچ گیا اور کہا اچھا ٹھیک ہے اب میں نے جو مجھے حاصل کرنا تھا کر لیا. نہیں, کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. اور وعبد ربک حتی یاتیک الیقین, موت تک انسان عبادت میں لگا رہے تو بس یہ ہے انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو وہ کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ کامیابی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں بھی نور ہدایت کامل درجے کا عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اپنے نیک لوگوں کے صلحاء, اور اپنے جو نیک بندے ہیں صلحاء اور صدیقین, ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شامل فرما لے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.